پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے ہاں بھی شرک پایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نہیں کہتی کچھ بھی، آپ نے کیوں فتویٰ دے دیا؟ ہم کو خود نہیں فتویٰ دینے چاہیے، قرآن سے پوچھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کے اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر لیتے ہیں. اس لیے بہت ہی کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بے حساب جنت میں بھیجے جائیں گے. وہ کون ہوں گے؟ جو شرک نہ کریں گے. کسی شخص کے مشرک ہونے کی یا شرک پر ہونے کی علامت کیا ہے؟ اب یہ علامتیں دوسروں میں خدا کے لیے نہ ڈھونڈے، اپنے اندر ڈھونڈے. یہ ٹیسٹ ایک دے رہی ہوں، اور یہ ٹیسٹ بھی قرآن ہی سے ہے. کیا علامت ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب ایک اللہ کی بات کی جاتی، اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے تنگی محسوس کرتے ہیں کہ بس صرف اللہ کی بات کریں. کسی بزرگ کی کرامت نہیں بولی جا رہی، کسی کے معجزے کا ذکر نہیں، کسی اور کی طاقت نہیں، بس صرف اللہ ہی کی طاقت بتاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، وہ خوش کب ہوتے ہیں؟ جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں. اب ہم میں سے ہر ایک صرف اپنے دل پر جھانکے، کیونکہ یہ دل کا معاملہ نا کہ ہم کس کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں اور کس کے ذکر پر خوشی نہیں ہوتی، یہ کسی اور کو نہیں پتا چل سکتا، یہ دل کی کیفیت کا نام ہے. مراد اس سے کیا ہے کہ جب کسی قوت، طاقت، قدرت، بڑائی، علم، کسی بھی ایسی صفت کا ذکر ہوتا ہے جو ہم کہیں کہ صرف اللہ ہی ایسا کر سکتا ہے، تو وہ ناراض ہوتے ہیں کہ یہ کیوں کہتے ہیں آپ کہ صرف اللہ کر سکتے، وہ فلاں بزرگ بھی کر سکتے ہیں، وہ نبی بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی. تو یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ دال میں کالا ہے. جو ایمان والا ہوتا ہے وہ صرف اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اللہ ہی پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے. ایک اور جگہ پر ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اب دیکھیں کہ مشرکین مکہ جو تھے، جن کو مشرک کہا گیا، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو الہ مانتے تھے. ان کا شکوہ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ناراضگی کیا تھی؟ اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اس نے تو سب الہوں کا بس ایک ہی الہ بنا دیا، سب کو ختم کر کے بس ایک ہی خدا بتاتا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. مشرکین کو بھی جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو، کسی سے مدد نہ مانگو، کہ وہ غائبانہ طور پہ تمہاری مدد کرے گا، کسی اور سے ایسی محبت نہ کرو جیسی اللہ سے کی جانی چاہیے، تو وہ کیا کہتے تھے؟ نہیں، ما نعبدہم، ہم ان کی نہیں عبادت کر رہے، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، مگر اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں. ہم تو ان کو کس لیے چاہتے ہیں؟ ان سے مدد کس لیے مانگتے ہیں؟ کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں. اور کیا کہتے تھے؟ وَيَقُولُونَ، وہ کہتے هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہوں گے اللہ کے پاس، ہم تو ان سے اس لیے عقیدت رکھتے ہیں. ایک ہوتا ہے بزرگوں سے، بزرگان دین سے، نیک لوگوں سے صرف عقیدت رکھنا، اور ایک یہ کہ عقیدت پلس اطاعت اللہ کی کرنا، یعنی ان سے محبت رکھنا لیکن ان کی نیکیوں کی طرح نیکی کرنے کی کوشش کرنا، یہ دوسری چیز تو جائز ہے. لیکن محض عقیدت اس لیے رکھنا کہ یہ ہماری سفارش کریں، تو یہ درست نہ ہوگا. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا وہؤلاء شفعاء، یہ الگ الگ آیتیں، دوسری سورت یونس کی، پہلی سورت زمر کی تھی. ویقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. مشرکین مکہ بے جان بتوں کی پوجا کرتے، ان کے نام پہ قربانی کرتے، ان کے آگے سجدہ کرتے. خانہ کعبہ میں جب طواف ہوتا تو اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اس کے ارد گرد گھومتے پھرتے، تو اس پر ان کی سخت مذمت کی گئی کہ جب اللہ کا گھر ہے تو باقی سب کو نکال دو، آگے سے ہر چیز کو ہٹا دو. اسی لیے تصویر کی ممانعت ہے کہ جہاں وہ ہو وہاں سجدہ نہ کرو، کیونکہ یہیں سے پھر شرک آیا. یہ جو بہت زیادہ اس پہ سختی بعض اوقات ملتی ہے نا، کہ آپ پریشان ہونے لگتے ہیں کہ کیوں اتنا، تصویر کیا کہتی ہے، ہمارے پیاروں ہی کی تو ہیں جو گھر میں لٹک رہی ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ہم نماز نہ پڑھ سکے وہاں. کیونکہ یہ عمل ملتا جلتا ہے نا مشرکین کے عمل سے، کہ وہ کیا کرتے تھے کہ بتوں کو سامنے رکھ کے عبادت کرتے تھے. تو اسلام نے آ کے اس چیز سے منع کیا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے پھر اسی شرک کی طرف امت چل پڑے. اور وہ بے جان بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور ہماری امت میں بھی کیا ہوتا ہے کہ فوت شدہ بزرگان کے نام پہ قربانی ہوتی ہے، ان کے مزاروں پہ جا کے خاص طور پر ذبح کیا جاتا ہے یا صدقہ خیرات کیا جاتا ہے یا ان کے نام پر مال دیا جاتا ہے یا بھینسوں کا دودھ جمع کر کے پتہ نہیں کون سی کچھ کیا جاتا ہے، کھیر پکائی جاتی ہے اور کھائی جاتی، بہت سے طریقے ہیں. اور اس میں کیا کہتے ہیں کہ ان کی روح کو خوش کرنے کے لیے. بھی کس لیے خوش کرنا ہے ان کو؟ خوش تو اللہ کو کرو کسی بھی نیکی کے کرنے. اگر آپ کوئی کام مجھے خوش کرنے کے لیے نیکی کا کر رہے ہیں کہ میں نماز پڑھوں تاکہ میڈم خوش ہو جائیں، تو یہ نماز کوئی نماز ہے کہ جو آپ مجھے خوش کرنے کو پڑھ رہے ہیں؟ میں کون ہوتی ہوں اس بارے میں جو عبادت اللہ کی اس پر میری خوشی دیکھی جائے؟ یہ تو ظلم ہے نا. ظلم جب عبادت اللہ کی تو خوشی بھی اللہ ہی کی، کسی انسان کی نہیں. تو کسی کے ڈر سے نماز پڑھ لے انسان، یا کسی کی خاطر، کسی کی شرم و شرمی کہ یہ کیا کہے گا. اگر آپ پڑھتے ہیں تو پڑھیں، ہر جگہ پڑھیں. نہیں پڑھتے تو صرف کسی کی خاطر نہ پڑھیں کہ اللہ کی شرم تو ہم کو نہ ہو مگر بندوں کی شرم ہو ہم کو. یہی شرک ہے نا پھر، کہ بندوں کو ہم نے زیادہ اہمیت دے دی اللہ کی نسبت. نصارہ ہوں، یہود ہوں یا مشرکین مکہ ہوں، ان سب کی اصل بنیادی خرابی کیا تھی؟ کہ شرک کرتے تھے. اور اسلام میں سب سے پہلے جس چیز کی اصلاح ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ شرک کا خاتمہ. کیونکہ حضرت معاذ بن جبل جب یمن جا رہے تھے تو آپ نے جو ان کو نصیحتیں کی تھیں وہ کیا تھیں؟ کہ سب سے پہلے لوگوں کو کس طرف بلاؤ؟ اللہ کی طرف بلاؤ، پھر نماز، پھر زکوٰۃ، پھر اور چیزیں. تو پہلا کام لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کا تعارف کرانا، اللہ کی محبت محسوس کرانا، اللہ کا خوف پیدا کرنا، اللہ کا احساس پیدا کر دینا، یہ تبلیغ کا سب سے پہلا نقطہ ہے. ورنہ اگر آپ لوگوں کو نمازیں سکھاتے رہے اور کام سکھاتے رہے اور دل میں وہ شرک کرتے رہے تو نمازیں بھی ضائع ان کی اور باقی چیزیں بھی ضائع. پھر اسی طرح بعض اوقات اللہ کی صفات میں شرک کیا جاتا ہے، صفات میں. مثلا اللہ تعالی غیب جانتا ہے تو ہم یہ سمجھے کہ فلاں نجومی صاحب بھی غیب جانتے ہیں. یہ آیت ہے سورۃ جن کی جس میں آتا ہے عالم الغیب، اللہ تعالی عالم الغیب ہیں، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب پر کسی کو بھی مطلع نہیں کرتے. غیب کا کلی علم صرف اللہ کے پاس ہے، پارشلی جزوی طور پر وہ جب جس کو چاہتا ہے وہی کے ذریعے دیتا ہے. ڈائریکٹ کوئی اپنے کمال سے غیب کا علم حاصل نہیں کر سکتا، الہام کے ذریعے، وحی کے ذریعے. بعض اوقات عام انسانوں پر بھی الہام ہو جاتا ہے. مثلا آپ کا کوئی خدا نخواستہ رشتہ دار فوت ہوا اور آپ کہیں دور دوسرے ملک میں بیٹھے، تو آپ کے دل میں یکایک خیال آ جاتا ہے اور آپ فون کر کے پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں واقعی ایسا ہوا. اب آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے اپنے اندر کوئی قابلیت یا کمال ہے، یا کوئی بھی شخص اس کو اپنے طرف لے جائے کہ یہ میرے کریڈٹ؟ نہیں، یہ اللہ نے الہام کر دیا آپ کے دل پر. بعض وقت خواب میں کوئی اشارہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہونے والا، اور صبح کے وقت وہی چیز دیکھتے ہیں آپ، یہ بھی ایک طرح سے الہام ہے، سچا خواب. یہ اللہ نے آپ کو دیا، آپ کا اپنا ذاتی کمال نہیں کہ خود سے آپ کو کوئی طاقت مل گئی، آپ کریڈٹ نہیں لے سکتے اس کا. اسی طرح کرامت جو ہوتی ہے کسی انسان کی، مثلا حضرت مریم کے پاس کیا ہوتے تھے؟ بے موسم کے پھل ہوتے تھے. اب یہ ان کا ذاتی کمال نہیں تھا کوئی، وہ خود اپنی مرضی سے نہیں یہ کرتی تھی، یہ کیا تھا؟ دراصل اللہ کی طرف سے ایک خاص عنایت تھی. تو اللہ کی صفات میں شرک یہ ہے کہ مثلا اس کے عالم الغیب ہونے میں کسی کو شریک کیا جائے کہ اللہ کو علم غیب ہے، اور کسی انسان کو بھی بغیر کسی واسطے یا ذریعے کے علم غیب ہو جاتا ہے. مثلا یہ کہنا کہ فلاں تو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے. کئی نعتوں میں آپ نے شعر پڑھے ہوں گے نا، وہ سب جانتے ہیں، وہ دل کی جانتے ہیں، کوئی اس طرح کی باتیں ہوتی، تو یہ پھر شرکیہ نعتیں ہو جاتی ہیں. کہ یہ سمجھنا کہ بغیر کسی واسطے اور ذریعے کے انسان دوسرے کی علم کو یا دوسرے کے دل کے حال کو جان لے. بعض لوگ چہرے پڑھتے ہیں, بعض لوگ مختلف طریقوں سے شخصیت کو پہچانتے ہیں, وہ شرک میں نہیں آتا, لیکن کیونکہ وہ ایک اندازہ ہے, کوئی دعویٰ نہیں کرتا جو میں نے کہا وہی درست ہے, وہ ایک اندازہ ہے کہ آپ کسی کی آنکھیں دیکھ کر اس کا غم پہچان جائیں یا کسی کی شکل دیکھ کر اس کا غصہ پہچان جائیں. تو یہ اللہ نے جو آپ کو عقل دی ہے نا, اس عقل کے ذریعے آپ دوسرے کی حقیقت معلوم کر رہے ہیں. تو یہ بے سبب نہیں ہے, بلا سبب نہیں, سبب کے ساتھ ہے, ذریعے کے ساتھ ہے. تو جو چیز سبب کے ساتھ ہوتی ہے وہ غیب نہیں ہوتی, یا غیب کا علم نہیں ہوتا. سبب کون کون سے, مثلا کسی مشین کے ذریعے, مثلا الٹرا ساؤنڈ سے آپ پتہ چلا لیں لڑکی ہے کہ لڑکا, تو یہ غیب کا علم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مشین کے بغیر آپ بھلا بتائیں یا اس سے پہلے بتائیں, کچھ پتہ نہیں, کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. کئی لوگ ویسے قیافے لگاتے رہتے ہیں, وہ لگانے والے بھی ایسے لگاتے, سننے والے بھی ایسے سنتے, صحیح ہو جائے تو کہتے دیکھا کتنی سچی ہوگی اس کی بات, اور نہ ہو تو کہا وہ ایسے ہی کہتا رہتا ہے, فضول باتیں کرنا اس کی عادت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی طرح مثلا وہ رازق ہے تو کسی اور کو اپنا رازق سمجھ لینا کہ فلاں انسان مجھے رزق دیتا ہے, نہیں, اللہ ہی دیتا ہے. مثلا آپ کہیں کہ میری زمینیں میرے رزق کا سبب ہیں, آباد علاقے اجڑ جاتے ہیں جب پانی نہیں برستا, زمین پانی نہیں نکالتی, انسان ختم ہو کے رہ جاتے ہیں, تھوپیا میں جو کچھ ہوا, یہ کیوں ہو گیا؟ اگر آپ رزق دیتے تھے تو کدھر سو گئے آپ, چل کے دیتے نا سب کو, ان کو مرنے نہ دیتے آپ, لیکن آپ نہیں بچا سکے. تو جب تک اللہ نے دیا وہ خوشحال ہوئے, زندہ رہے, سب کچھ ہوا. اس نے پانی روک دیا, جیسے قرآن میں آتا ہے کہ ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین, اگر وہ تمہارا پانی زمین میں گہرائی میں لے جائے تو بہتا پانی کون لائے گا. تو جب تک اللہ نے دیا وہ خوشحال ہوئے, زندہ رہے, سب کچھ ہوا. اس نے پانی روک دیا, جیسے قرآن میں آتا ہے کہ ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین, اگر وہ تمہارا پانی زمین میں گہرائی میں لے جائے تو بہتا پانی کون لائے گا. کوئی نہیں لا سکتا. اس کے علم میں کوئی شریک نہیں, اس کی صفت رازقیت میں کوئی شریک نہیں, اس کی صفت خالقیت میں کوئی شریک نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات کہ بالکل صحیح سلامت ٹھیک ٹھاک ہوتے ہوئے شوہر اور بیوی, کوئی بچہ نہیں ہوتا, کوئی کمی نہیں, لیکن اولاد نہیں. بعض اوقات علاج کے باوجود نہیں. اسی طرح کسی کو سمجھنا کہ صحت وہ مجھ کو دیتا ہے, نہیں, اللہ کے سوا کوئی صحت نہیں دے سکتا, شافی وہی ہے. آپ کہیں نہیں ڈاکٹر صحت دیتا ہے, ڈاکٹر ایک ذریعہ ہے, وہ دوا دیتا ہے, صحت نہیں دیتا, وہ سبب استعمال کر رہا ہے, صحت اللہ دیتا ہے. اگر ڈاکٹر صحت دیتے تو دنیا میں کوئی نہ مرتا. کیوں وینٹیلیٹرز پر بھی لوگ مر جاتے ہیں؟ کیوں؟ ساری جدید سہولتیں ہونے کے باوجود پھر ہم کوستے رہتے ہیں, ڈائگنوسس صحیح نہیں تھا, ان کی یہ مسئلہ تھا, انہوں نے یہ نہیں یہ کرنا تھا, وہ سب باتیں رہ جاتی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ زندگی ختم ہو چکی ہوتی. اسی طرح کسی کو سمجھنا کہ وہ آپ کی مشکلیں آسان کرتا ہے غیبی طریقے سے, کہ آپ مشکل میں تھے اور یکایک کوئی غیبی طریقے سے کوئی بزرگ آپ کو نظر آئے اور انہوں نے آپ کا مسئلہ حل کر دیا. یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت خیال پایا جاتا ہے بعض اوقات. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج سکتا ہے اور ہو سکتا ہے وہ کسی انسان کی شکل میں آئے, لیکن آپ اس کو کوئی خاص انسان بنا لے, نہیں نہیں وہ فلاں تھا, یہ غلط ہوگا. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم سڑک پہ جا رہے تھے, یکایک ایک بزرگ نظر آیا ہم کو. سنی ہے یہ بات کبھی؟ میں نے تو کئی دفعہ سنی ہے, دیکھا نہیں کبھی آج تک, لیکن سنا بہت دفعہ ہے. تو ہم یہ نہیں کہتے وہ جھوٹ بولتے ہیں, ہو سکتا ہو, ہوگا. اللہ نے غیبی مدد بھیجی, وہ انسان خود نہیں آیا, اور ہو سکتا فرشتہ ہو جو انسان کی شکل میں, جیسے جنگ احد میں بدر میں فرشتے اترے تھے. لیکن یہ سمجھنا کہ کوئی شخص خود سے ایسا کر لیتا ہے, خود پہنچ جاتا ہے فلاں اور فلاں کی مدد کے لیے, تو یہ شرک ہو جائے گا. قرآن پاک میں آتا ہے قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ ومن فی الارض جمیعا, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم، ان کی والدہ اور زمین کے تمام لوگوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرے تو کون ہے جسے اللہ کے مقابلے میں ذرا سا بھی اختیار ہو کہ ان کو ہلاکت سے بچا لے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کسی کی طاقت نہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ خدا جو پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. اب اس شعر کو کیا بولیں گے آپ؟ شرک بولیں گے. یہ اس آیت کے صریحاً خلاف ہے. آیت ہے سورۃ المائدہ 17 آیت، کہ اگر اللہ ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے، فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کون ہے جو اللہ کے سوا کسی چیز کا مالک ہو کہ وہ کسی کو ہلاکت سے بچا لے؟ کوئی نہیں بچا سکتا. پھر یہ سمجھنا کہ کسی انسان کے پاس ہے خزانے زمین آسمان کے، یہ بھی شرک ہے. کیسے؟ مثلا ہمارے ہاں ایک خیال پایا جاتا ہے، ابدال اور قطب اور پتہ نہیں کس کس کا، کہ زمین کو تقسیم کیا ہوا ہے. ایک خیالی تقسیم ہے، اس کا کوئی ثبوت قرآن اور سنت میں نہیں، بالکل خیالی باتیں ہیں یہ، کہ زمین پہ معلوم نہیں سب سے بڑے ابدال ہیں یا اس کے بعد پھر قطب ہیں. مجھے چونکہ میں صحیح علم نہیں رکھتی، لیکن یہ نام دو بہت سنے، اور بعض لوگوں نے مجھے بہت سمجھانے کی بھی کوشش کی لیکن میرے پلے میں کچھ نہیں پڑا کہ ہاؤ از اٹ پاسبل. اتنی سائنس ترقی کر گئی اور ابھی تک کوئی ساری زمین کا انتظام نہیں سنبھال سکا، لوگوں کو قحط سے نہیں بچا سکا. یہ کہاں سے، یہ کدھر ہوتے ہیں اور کون ہے یہ قطب ابدال؟ ان کا کانسیپٹ یہ ہے، اگر آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتا تو آپ میری اصلاح کر دیجیے. کانسیپٹ یہ ہے کہ زمین کو جیسے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک کا مالک ایک ہے، دوسرے کا مالک کوئی اور ہے. جو کچھ بھی ان لوگوں کو ملتا ہے ان قطب یا ابدال کی وجہ سے ملتا ہے، اور وہی سب کو تقسیم کرتے ہیں. وہ روزی تقسیم کرتے ہیں، وہ مارتے جلاتے ہیں اور معلوم نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. سب چیزیں ان کی وجہ سے ہوتی، اور پھر اس کے علاوہ اس سے چھوٹی تقسیمیں بھی ہیں، ان کی تعدادیں بھی گنوائی ہوئی ہیں کہ اتنے اتنے ہیں. یہ کہیں ایک کتاب تھی میرے پاس، اس وقت یہاں نہیں ہے، اس میں یہ سب لمبی چوڑی کہانی میں نے پڑھی تھی. لیکن میں نے یہ سوچا کہ یہ کہاں سے انفارمیشن ملی، اس کا سورس کیا ہے؟ کوئی خبر سنتے ہیں تو آپ اس کا سورس جاننا چاہتے ہیں، چاہے کس کی خبر، کس اخبار میں آئی، چاہے جھوٹی ہے چاہے سچی ہے، لیکن پوچھتے ہیں کون سی اخبار میں تھی، بی بی سی کی تھی، سی این این کی تھی، کس نے کہی؟ اور اخبار والے پھر آگے سے وہ بتاتے ہیں کہ اے پی پی کی تھی یا کیا سورس تھا ان کا. تو ہر خبر کی کوئی سورس تو ہوتی ہے، سورس کے بغیر کیسے بات مان لی جائے؟ تو اس کا سورس کیا ہے کہ واقعی زمین تقسیم ہوئی بھی ہے مختلف لوگوں کے ہاتھ میں، مختلف زندہ یا فوت شدہ انسانوں کے ہاتھ میں، اور رزق کے مالک اور معلوم نہیں کس کس چیز کے مالک وہ ہیں؟ قرآن میں ہونا چاہیے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان میں ہونا چاہیے؟ اس کے علاوہ غیب کی خبر کہاں سے آئے گی؟ یہ اللہ ہی جانتا ہے. پھر اسی طرح اگر ہم یہ سمجھیں کہ کسی انسان کے ہاتھ میں زمین کے خزانے، تو قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا، سورۃ الانعام آیت نمبر 50، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہہ دو میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. سورۃ یونس آیت 49، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نقصان یا نفع کا مالک نہیں ہوں. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو قطب ابدال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو نہیں ہو سکتے. اور اگر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بتا دیجئے کہ میں اپنے لیے نفع و نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا، الا ماشاءاللہ، مگر جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کسی اور کے بارے میں ہم سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ سورۃ الجن میں آتا ہے، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے کسی نقصان اور کسی بھلائی کا مالک نہیں ہوں. اگر کسی کو تکلیف پہنچے تو کوئی دوسرا تکلیف دور نہیں کر سکتا اللہ کے سوا، کوئی مشکل آسان نہیں کر سکتا. کیوں؟ قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ الانعام، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں کھول سکتا، کوئی نہیں ہٹا سکتا، کوئی دور نہیں کر سکتا. اب یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، ہر چیز پر آپ کو آیت دے رہی ہوں، اور گھر جا کے آپ اپنے ریفرنس چیک کر لیجئے. اور ہر چیز کی تکلیف اور دکھ کسی انسان کا وہ بھی اللہ ہی کو علم ہوتا ہے. اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. کسی انسان کو جو سامنے نہ ہو اس کو ہمارے دکھوں کا علم نہیں ہوتا, الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو الہام کر دے دل میں کہ فلاں شخص تکلیف میں ہے, اس کے لیے کچھ جانا چاہیے, اس کا حال پوچھنا چاہیے. آپ کے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کی کوئی دوست مثلاً آپ کی مدد کی محتاج ہیں کہ آپ آئیں ان کی مدد کر دیں, تو آپ کے دل میں ایک بے چینی اٹھنے لگتی ہے. یہ خیال اللہ ڈالتا ہے, یہ اس کا اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں ہوتا, اور آپ فوراً پہنچ جاتے ہیں اس کی مدد کو. تو اس لیے اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا, سورۃ الاحقاف میں آتا ہے, وَمَنْ أَدَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اور اس شخص سے زیادہ گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا کسی ایسے کو پکارے جو قیامت تک بھی اسے جواب نہ دے سکے اور وہ ان کی پکار ہی سے غافل ہو, اس کو یہ بھی نہ پتا ہو مجھے کوئی پکار رہا ہے. آپ دیکھیں نا کہ بچے جب روتے ہیں تو کس کو پکارتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ ماں کو پکارتے ہیں نا, ہائے اما, ہاں کہتے ہیں نا. اب اگر اس وقت خدا نہ خواستہ میرا یا آپ میں سے کسی کا بچہ رو رہا اور ہائے اما کر رہا ہو تو کس کس کو پتا ہے؟ ہے کسی کو پتا؟ نہیں. ایون یہ کہ اگر وہ اس عمارت کے باہر نیچے سڑک پہ کھڑا ہو کے کر رہا ہو تو ہمیں تب بھی نہیں پتا ہوتا. آپ جب گھر جاتے ہیں کہتے ہیں اچھا کیا ہوا اس کو, کیوں رویا, کتنا رویا, کب رویا, بھی اگر آپ کو پہلے سے پتا ہو تو آپ یہ باتیں کیوں پوچھیں؟ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہماری سننے کی, دیکھنے کی, بولنے کی قوت محدود ہے. اور آپ کتنے بھی نیک ہوں, کبھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی آواز سنوا دے اپنی قدرت سے, تو وہ بھی اللہ کی اصل قدرت ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو یوں کسی کا رونا سنائی دے رہا ہوتا ہے, فیلنگ ایسی آ رہی ہوتی ہے, ایسی ہوتی ہیں مثالیں. اب ان مثالوں کو جھٹلا بھی نہیں سکتے ہم کہ نہیں نہیں یہ تو غلط ہی کہہ رہا ہے, اس کو تو ہلوسینیشن ہو رہی ہے, کیسے یہ. یہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ اپنی قدرت سے جس کو جو چاہاں چاہے سنوا دے. تو پھر قدرت اصل میں کس کی؟ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ وہ چاہے تو ہو سکتا ہے کسی کو بھی دے دے, کچھ دے دے, کچھ بھی عنایت کر دے, لیکن وہ اس کا ذاتی کمال نہ ہوگا, وہ اصل قدرت اللہ ہی کی ہوگی. دکھوں میں, تکلیفوں میں کون دعا سنتا ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے, اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُسْتَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. کون ہے جو مصیبت زدہ کی دعا سنتا ہے جب وہ اس کو پکارے, اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ پوچھا گیا ہے تو جواب آپ کو دینا ہوگا, اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے بارے میں فرماتے ہیں, وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ, اگر میں غیب جانتا ہوتا, لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, تو میں اپنے لیے بھلائیاں کثرت سے جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ, اور مجھے کوئی تکلیف نہ آتی. یہ بھی سورۃ الاعراف کی آیت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم الغیب نہیں تو وہ مستقبل کی پیشن گوئیاں کیسے کی انہوں نے؟ آپ کی کئی پیشن گوئیاں ہیں نا, مثلاً یہ کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, مثلاً یہ کہ ایک حدیث میں آتا ہے نا, ایک وقت ایسا آئے گا کہ عرب کا صحرا ہے یہ پھر سے گل و گلزار بن جائے گا, باغ بن جائے گا. تو یہ ساری جو پیشن گوئیاں آپ نے مستقبل کی کیں, وہ کیا تھیں؟ کہ آپ کے پاس وحی آتی تھی. ابھی ریسنٹلی ایک مجلس میں ایسا ہوا, کسی بھی مجلس کی جو بات ہوتی ہے نا وہ امانت ہوتی ہے, تو کسی دوسری جگہ اس کو بائی نیم کوٹ نہیں کرنا چاہیے, اس لیے میں مجلس کا نام تو نہیں لوں گی. لیکن ایک مجلس میں ایسا ہوا کہ کچھ گفتگو ہو رہی تھی کسی سے, تو ایک شخص نے کہا کہ آپ جو قرآن کی بات کرتی ہیں تو بتائیے قرآن کس نے لکھا تھا, یہ سو کالڈ مسلمز ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی وہ اپنا مسلمان کیوں کہتے ہیں, وہ کچھ اور کہہ لیں, کیا مشکل ہے, ان کو کوئی پکڑ تھوڑے لے گا. لیکن مسلمان بھی ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں اچھا قرآن کس نے لکھا, بتایا کہ بھی کاتبی نے وہی نے لکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھوایا. تو خیال ان کا کیا تھا کہ اس میں شک بھی ہو سکتا, ہو سکتا ہے اپنے پاس سے لکھوا دیا ہو کچھ. وحی کا کیا ثبوت ہے, پروف کرو کہ وحی ہے. وحی کا پروف اللہ نے ہر بندے کے دل میں رکھا ہے. آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوتا ہوگا کہ ایک چیز جو ہونے والی ہے اس کا خیال آپ کو پہلے سے دل میں آ جائے. آتا ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کے ساتھ یہ ہوتا ہے کبھی نہ کبھی کہ آپ کو کھٹکا لگ جاتا ہے, لگتا ہے کہ یہ ہوگا. مثلا آپ ایک کپڑا استری کرنے کے لیے کسی کو دے رہے ہیں اور آپ کے دل میں آ رہا ہے کہ یہ جل جائے گا, تو آپ غیب جانتے ہیں؟ نہیں, یہ آپ کے دل میں ڈال دی گئی ایک بات, پہلے سے ڈال دی گئی. یہ آپ خود نہیں لائے کہیں سے خیال خرید کے, یہ کہاں سے آیا؟ بس اللہ نے یک یک ڈال دیا دل میں. کہ مجھے کہتے ہیں سکس سینس جسے بولتے ہیں آپ, چھٹی حس بتاتی ہے کچھ. یہ بھی علم غیب نہیں ہوتا, یہ چھٹی حس ہر وقت بھی نہیں بتاتی. بعض اوقات خود اپنا بندے کا ہاتھ پاؤں ٹوٹنے والا ہوتا ہے, اس کی چھٹی حس اس کو کچھ نہیں بتا رہی ہوتی کہ ابھی تمہارے اوپر کیا آنے والا ہے, کیونکہ اگر اس کو پتا چل جائے تو وہ کام ہی نہ کرے. تو یہ چھٹی حص ہو یا ساتویں, ان سب کے دائرے محدود ہیں, اور وہ صرف اللہ کے اذن سے اتنی دیر کے لیے کسی کے لیے کچھ اشارے کی طرح کوئی کوند آتی اور ختم ہو جاتی. اور اس کو بھی جب تک وہ ہو نہ چکے, اس خیال کو بھی آپ کیا نہیں کرتے, سرٹیفائی نہیں کرتے, سچ نہیں سمجھتے, ہے نا. مثلا آپ کے دل میں خیال ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے, اچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کہتے ہیں نہیں نہیں ایسے ہی, تم تو ہر وقت ایسے سوچتی رہتی, یہ تمہارا وسوسہ ہے, ایسے ہی تمہارا خیال ہے. لیکن پھر آپ دیکھیں وہ ہو جاتی وہ چیز, پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھا میں نے کہا تھا نا یہ ہو جائے گا. پھر تو یہ باتیں بس خیال ہوتے ہیں, کبھی سچ ہو جاتے ہیں کبھی نہیں. ہمارے خیال ہوتے ہیں لیکن پیغمبر کے محض خیال نہیں ہوتے. ان کے لیے قرآن میں کیا آتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى, سورت کون سی ہے؟ النجم. کہ وہ اپنی خواہش نفس سے بات نہیں کرتے, یعنی اپنے خیالوں کی بات نہیں کرتے پیغمبر. ان ہوا الا وحی یوحا, وہ تو وہی ہوتی ہے جو کی جاتی ہے. اس لیے کسی پیغمبر کا مقابلہ عام انسان نہیں کر سکتے. اس کے بارے میں آتا ہے نا قرآن پاک میں, وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ. اور اللہ تعالیٰ تم کو براہ راست غیب کی باتیں نہیں بتاتا, البتہ اپنے رسولوں میں سے جن کو چاہتا ہے غیب کے لیے چن لیتا ہے, لہذا تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو. یعنی جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اور اس کو غیب کی خبریں دے دیتا ہے, کتنی؟ جتنی وہ چاہتا ہے. کلی غیب کوئی بھی نہیں جانتا, ہر وہ بات جو اللہ کو پتا ہے کسی کو بھی نہیں پتا کہ سب کو معلوم ہو, ہرگز نہیں. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں غیب کے ذریعے بتائی گئیں وحی کے تھرو, کیا کہا گیا؟ آپ اس کو آگے پہنچا دیجئے. اب وہ غیب نہ رہا, یا ایھا الرسول بلغ, آپ پہنچا دیجئے ما انزل الیک. کیونکہ بعض لوگوں کا خیال کیا ہے کہ نہیں, کچھ باتیں آپ نے نہیں پہنچائی تھی, وہ اپنے تک ہی رکھی تھی. نہیں, کیونکہ قرآن کا حکم ہے بلغ, پہنچا دو, ما انزل الیک, جو بھی آپ کی طرف اتارا گیا سب آگے دے دو. کیوں؟ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ, اگر آپ نے ایسا نہ کیا, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ, تو آپ نے اللہ کی رسالت کا حق ادا نہ کیا. آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود کہ آپ کئی غیب کی باتیں بتاتے تھے اللہ کے اذن سے, لیکن بعض اوقات کئی چیزیں ایسی ہوئیں کہ جو آپ کے قریب تھی لیکن اس کے باوجود آپ کو خود سے نہیں پتا چلی. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے ہاں زہر آلود کھانا کھا لیا, جس سے ایک صحابی موقع پہ شہید ہو گئے, اور وفات کے وقت زہر نے آپ پر بھی اثر دکھایا, تو آپ کو تو نہیں پتا چلا کہ کھانے میں زہر ہے, وہ لقمہ جو لے لیا تھا اللہ نے بتایا نا. اور پھر اثرات تھوڑے ظاہر ہوئے. ایک دفعہ ایک موقع پر آپ کہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی یہودی نے سازش کی کہ چھت کے اوپر جا کے پتھر گرائے, تو جبریل فوراً آئے اور آپ کو اٹھا کے وہاں سے لے کے. تو جبریل نہ آتے تو آپ کو خود تو کچھ بھی اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہونے لگا ہے. ایک مرتبہ جب واقعہ عف میں حضرت عائشہ پہ تہمت لگی تھی, ایک ماہ تک آپ سخت پریشان رہے, ایک مہینے کے بعد وہی آئی, اس دوران کچھ پتا نہیں چلا کہ اصل حقیقت کیا ہے. اسی طرح وہ جب ایک مرتبہ ہار ٹوٹ کے گر گیا تھا حضرت عائشہ کا, اور وہ اونٹنی کے نیچے تھا اور سب جگہ تلاش کر کر کے لوگ پریشان ہو گئے تھے, تو آپ کو نہیں پتا تھا کہ ہار اسی اونٹنی کے نیچے بالکل ساتھ ہی قدموں کے پاس, نہیں پتا چلا, کیونکہ ذاتی علم نہیں تھا غیب کا کوئی. پھر اسی طرح آپ کا ایک مرتبہ اونٹ گم ہو گیا, جس پر منافقین نے مذاق بھی کیا کہ ہم کو تو آسمان کی خبریں دیتے ہیں, جنت جہنم کی دیتے ہیں, اور اپنے اونٹ کا نہیں پتا. یہ منافقین نے اس قسم کی فضول بات کی تھی. تو یہ کیا ہے دراصل؟ کہ اللہ جو چاہے جتنا چاہے کسی پیغمبر کو بتا دے، کسی پیغمبر کا بھی علم جو ہے، علم دین، اس کا ذاتی نہیں ہوتا،